مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے لیکن زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تو افطار کا ٹائم آ گیا جیسے اب یاد آیا تو اب کر لیں افطار کے لیے اور پھر افطار کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تاہم ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے. اور یہ طریقہ لکھا ہے کہ کچھ ذکر و درود کر لیا جائے, چاہے تو 12 مرتبہ درود پڑھ لیں. اور ویسے اگر نماز پڑھ لیں وقت کی یا نفل پڑھ لیں یا تلاوت کر لیں کوئی بھی ایسا کام کر لیں پھر بھلے کھائیں پیئیں افطار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج صبح فجر کے بعد جو بیان آپ نے کیا اور ہمیں کندھے سے کندھا ملانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ واجب ہے, تو عرض یہ ہے کہ گرمیوں کے دن اب آ رہے ہیں تو جو نمازی ہیں پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے والے ہیں وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ دور دور ہو کے کھڑے ہوتے ہیں نا, کندھے سے کندھا ملانا وہ بالکل یوں سمجھتے کہ ہمیں مشکل ہو جائے گا, اور یہاں تک کہ سامنے بٹن بھی کھلے ہوں گے تو بس عجیب سی حالت بنا کر وہ کھڑے ہوں گے. اگر ان کو کہا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی ہے گرمی ہے, بس رک جو جہاں پہ کھڑے ہو کھڑے رہو. تو اب ان لوگوں کو کیا کریں, ان کو کہنا چھوڑ دیں یا پھر ہم اپنا کندھا ملانے تو پھر وہ الٹی طرف ہو جائیں گے یعنی کہ دوسری طرف رسک جائیں گے, تو ہم کیا کریں یہ رہنمائی فرما دیں.
اپنا ذرا جو جتنا ہو سکتا اتنا کریں. اب لڑائی جھگڑے تو کرنے سے رہے, آپ سمجھانا نہیں ترک کرنا چاہیے. سمجھانے سے صاف تو ملے گا آپ کو, سمجھاتے رہے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور سمجھانا مسلمانوں کو, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اگر ہم سمجھانا چھوڑ دیں گے تو پھر تو, اور یہ ہوا یہی ہے کہ سمجھانا چھوڑ دیا تو بالکل امت کی حالت بہت بری ہو گئی ہے. پہلے نیکی کی دعوت دی جاتی تھی اور خوب دی جاتی تھی. ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عطا فرمایا وہ پیش کرتا ہوں کہ ایک بزرگ اپنے مریدوں یا شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ کسی نوجوان پر نظر پڑی تو اس نے ٹخنوں سے پائنچے نیچے کیے ہوئے تھے. اب تو خیر وہ ساری نہیں تو 99% عوام تو اوپر ہی رکھتے ہیں, 100% کہیں تو بھی شاید چل جائے. حالات ایسے ہی ہیں. رکھنے سے اوپر پائنچے رکھنا یہ سنت ہے, تہبند ہو یا پاجامہ ہو یا پینٹ ہو جو بھی ہو. تو انہوں نے دیکھا کہ نوجوان یا ایک آدمی جا رہا ہے اس کے رکھنے سے نیچے گر رہے. تو ایک انوکھی بات تھی, اس دور میں لوگ سنتوں پر عمل کرتے تھے. تو ان کے ساتھ جو تھے یہ تھوڑا جوش میں آئے کہ اس کو روکے کہ یہ کیا کر دیا تم نے. اس بزرگ نے ان کو روکا کہ نہیں تم کچھ بھی مت بولو, خالی دیکھتے رہو. آپ نے پھر اس کو پیار سے بلایا اور اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ تخنے سے نیچے نہیں رکھنا چاہیے، تخنے سے اوپر ہونا چاہیے، یہ سنت ہے. اس طرح محبت سے سمجھا تو اس نے بھی نیت کر لی کہ جی میں انشاءاللہ آئندہ خیال رکھوں گا. پہلے وہ دور تھا سمجھانے کا، اب تو حالات ایسے ہوں ہمارے ذہن سے، ہمارے ذہن میں شیطان نے یہ بھی بٹھا دیا ہے اصل، یار چھوڑو سمجھانے سے کیا فائدہ ہے، مانتا تو نہیں ہے. تو کیا وہ سمجھ جائے تب ثواب ملے گا، وہ مان جائے تو ثواب ملے گا؟ تو مسئلہ یہ کہ وہ مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے، عمل کرے یا نہ کرے، ہمیں بتانے کا ثواب مل جائے گا. یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یہ منصب نہیں دیا گیا کہ یہ ان کو عمل کرا کے چھوڑیں، ان کا کام بھی پہنچانا ان کے ذمہ. آیت مبارک
وما علینا الا البلاغ المبین، یہ بھی ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسولوں پر تو کھلا پہنچا دینا ہے.
رسولوں پر اللہ پاک نے جو ذمہ داری لگائی وہ پہنچانے کے لیے آئی کہ کھلا پہنچانا. تبلیغ کے تعلق سے انہوں نے انبیاء کرام نے کوئی کوتاہی کی ہی نہیں، 100% انہوں نے اپنا منصب انجام دیا. لیکن پھر بھی کسی کسی نبی کے ساتھ ایسا بھی قیامت کے دن ہوگا کہ صرف ایک امت ہی ہوگا، وہ اس یعنی لوگ نہیں ایمان لائے، مگر انہوں نے سمجھانا ترک نہیں کیا. ہم لوگ کہ یار چھوڑو مانتا نہیں ہے یار کیا کرے یار، تو ہم بھلے ہزار بار اس کو بولیں کہ مثلاً کہ بھائی مدنی مذاکرے میں آؤ، یا ہفتہ وار اجتماع میں آؤ، یا مدنی قافلے میں سفر کرو پیار محبت سے، یا نماز پڑھا کرو، یا اس طرح ٹخنے سے اونچے پائنچے رکھا کرو وغیرہ، جو بھی سنت ہے وہ ہم یعنی کہ موقع کی مناسبت سے ہم نرم لہجے میں حکمت عملی کے ساتھ پیار محبت سے بتاتے رہے. ہزار بار بولیں گے ہم کو ہزار بار بولنے کا ثواب ملے گا، وہ مانے یا نہ مانے. یہ انشاءاللہ یہ اگر فارمولہ ہم سب اپنا لیں گے نا کہ ہم بتانا نہ چھوڑے بلکہ بتاتے رہے بتاتے رہے بتاتے رہے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جمع ہو جائیں گے. اور یہ ہوئے گئے، اسی طرح تو ہوئے، یہ جو ڈھیر سارا لگا ہوا ہے تو وہ تو اب شروع میں سر ہر ایک تھوڑی مان لیتا ہے، بول بول کے سمجھا سمجھا کر ہمارے سائیں بھائی لے آتے ہیں نا، آخر کیسے کیسوں کو لے آتے ہیں اور اللہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں اور ان کا سر جھک جاتا ہے. یعنی میں نے ایک عیسائی بھائی کو جانتا ہوں، وہ میرے پاس وہ یہ کہہ کر رو پڑے تھے کہ میں نے اندر سے کبھی مسجد نہیں دیکھی تھی یہ کیسی ہوتی ہے. دعوت اسلامی نے پانچ وقت کا نمازی بنایا اس کو. سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، یعنی اس کا مطلب یہ کہ نہ وہ جمعہ پڑھتے تھے نہ عید پڑھتے تھے، اندر سے مسجد ہی نہیں دیکھی تھی، اور تھے بھی جوان شاید بال بچے والے تھے. ان کا رو پڑنا، اللہ پاک اس کے اس سے جو رقت ملے دیکھی نا وہ یوں رو پڑے، اللہ پاک اس کے صدقے میری مغفرت کر دے. اس کے دل میں کیا ہوا کہ بس ایسا اس کو چوٹ لگی ہوگی کہ یہ مطلب میری زندگی تو برباد ہو گئی آخر تک، یعنی کہ میں نے اب تک مسجد اندر سے نہیں دیکھی، یہ کیسی ہوتی ہے؟ یہ دعوت اسلامی ہے. تو اس کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں گے، اللہ کرے گا ہمارا بچہ بچہ نمازی بنے گا. اور جب تک بچہ بچہ نمازی نہیں بن جاتا ہماری کوششیں ختم ہی نہیں ہوتی. پھر نمازی بنانا ہی نہیں بلکہ ہم کو بہت کچھ اور بھی تو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، وہ بھی تو ہم کر رہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بابا جی سرکار ٹی وی پہ آ گئے ماشاء اللہ جی، میں پتوں کی تو رفاقت علی بول رہا ہوں جی. بابا جی آ گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، اللہ بابا جی پہ رحمت نازل کرے، صحت دے، تندرستی دے، فضل کرے، کرم کرے، دن دگنی رات دگنی ترقی دے.
سوال یہ کہ میں نوٹ کر رہا ہوں، امیر سنت اپنی نشست پر آنے سے قبل ہی ہم جو سناخ شروع فرما دیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟
ماشاء اللہ آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے اور آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. میں آنے سے پہلے حمد و صلوات شروع کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں. وہ میں جب اپنے کمرے سے نکلتا ہوں تو کیمرے مجھے لینا شروع کر دیتے ہیں، تو جب یہ دگران شروع بولنا بند کرتے ہیں اب میں حمد و صلوات شروع کر دیتا ہوں. ویسے بھی ہماری مطلب کوشش ہوتی ہے کہ مدنی چینل پر خاموشی کسی وقت بھی نہ رہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے.
تو میں بس ایک رمضان شریف کی یاد ہے کہ رمضان میں اس طرح کرتا ہوں، پچھلے سال بھی کیے، یوں ایک لطف آتا ہے یاد رمضان. اس کے علاوہ اس کا موقع ملتا نہیں ہے کہ چلتے چلتے ہم دو صلاۃ ہے نا کبھی کیو، مجھے یاد نہیں پڑتا علاوہ رمضان کے. تو اچھا کام ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ اللہ کرتے رہے، کیا بات ہے، ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہو، کے خاموش بھی ہو تو سانس میں ذکر ہوتا رہے، اللہ کرے ایسی کیفیات ہو جائے ہماری، سوئے تو بھی ذکر جاری رہے، کوئی لمحہ اس کی یاد کے بغیر خالی نہ جائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ ہجری سال کے مہینوں کے نام کیسے رکھے گئے اور ان کا آغاز کب ہوا؟
ہجری سن، ہجری سن کا آغاز پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس سے ہجری سن کا آغاز ہوا، اور اس کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا. تو یہ یوں فاروقی سال میں تو اس کو کہتا ہوں کہ فاروقی سال بھی ہے، نہ بڑا عقیدے کا اظہار ہے کہ ہم مطلب ہر صحابی نبی جنتی، جو صحابی جاری کرے سر آنکھوں پر، اور آج ساری امت ہجری سن کو مانتی ہے. عرب دنیا میں تو خاص کر وہ ہجری سن کے حساب سے کیلنڈر ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بہرحال انگریزی زیادہ رائج ہے، بلکہ زیادہ کیا وہ اسلامی تاریخ تو پتہ نہیں، تو پڑھے لکھے آدمی کو پوچھ لو کہ 12 مہینے کے نام سنا دے آپ، 1 لاکھ روپے دوں گا اس کو، آپ آفر کرو، شاید آپ کے پیسے خطرے میں نہیں ہوں گے، ٹرائی مت کرنا، نہیں کوئی دعوت اسلامی کا ماحول کا ہوگا تو بتا دے گا. اور جنرل میں تجربہ اس لیے بولتا ہوں، نہیں پتا ہوتے اسلامی مہینوں کے نام، نہیں پتا ہوتے اسلامی سن کون سا ہے، نہیں پتا ہوتا. میں نے ایک بہت پڑھے لکھے آدمی کو، مجھے حیرت ہوئی کہ اس کو تو پتا ہوگا، تو میں نے یہاں تک کہ یہ مہینہ کون سا ہے، شابان کے مہینے پوچھا تھا یہ مہینہ کون سا ہے، سوچ سوچ کے اس نے بولا کہ میرا شریف کا. حالانکہ میرا شریف کا مہینہ تو گزر چکا تھا. اب پھر میں نے شاید اس کو پوچھ لیا کہ 12 مہینے کے نام نہیں آتے، پھر میں نے زیادہ سوال جواب کیا نہیں اس سے، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اور شخصیت تھا، تو شرمندہ ہوا بےچارا. لیکن کسی اور موقع پر اس نے کسی اپنے ہم پلہ آدمی سے کہا کہ یار اپنی تو حالت یہ کہ میرے کو تو 12 مہینے اسلامی مہینے بھی نہیں معلوم، مجھے یاد کرنے ہیں، اس نے کہا تھا مجھے، یہ دوسری ملاقات میں مطلب کہا تھا. تو یہ نا مطلب اس سے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی جیسے اتنے سارے بیٹھے ہو نا، یہ بچے تو پھڑ پھڑ ہمارے جو ہوں گے نا مدرسۃ المدینہ کے یا جامعات المدینہ کے، وہ تو سنا دیں گے، لیکن شاید یہ سوچ سوچ کے سنائیں گے، اس میں بھی کوئی سنائے گا کوئی نہیں سنائے گا، یا آگے پیچھے ہو جائیں گے کہ کون سا مہینہ کب آتا ہے. اگر یہ بھی پوچھیں گے نا کہ عید جیسے چھٹی عید یا عید الفطر، عید الفطر بھی بولنا شاید نہیں آتا ہوا، تو وہ عید، عید تو آتی ہے نا، رمضان کے بعد عید آتی ہے، یہ پتا ہوتا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، تفریح کرنی ہے، سوئیاں کھانی ہے وغیرہ، یہ پتا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو پوچھو نا کہ کون مہینہ کون سا ہوتا ہے عید کا اور کون سی تاریخ کو آتی ہے، تو شاید اس میں ہو سکے کئی مطلب سوچ میں پڑ جائے گا یار یہ تو اس مہینے کا نام تو پتا نہیں ہے. تو یہ سب یاد ہونے چاہیے، 12 مہینے کے نام. 12 مہینے کے فضائل پر کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے، اسلامی مہینوں کے فضائل، تو یہ کتاب آپ لے لیں، ہر مہینے کے کچھ نہ کچھ فضائل بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے، ان کے نام، ان کے نام کے معنی، ان کے نام کا تلفظ سب اس میں دیے ہوئے ہیں 12 مہینوں کے. یہ سرمایہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. میں جو جو کتابوں کا نام بتا دیں آپ لکھتے جائیں، اور یہ سب آپ کو اپنے گھر میں سجانی ہے، یہ کتاب ہے گھر کے ہر فرد کے لیے بھی مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماشاء اللہ ایک تعداد ہے جو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ان میں سے اگر کوئی اس طرح کے مسائل کا شکار ہو کہ سحری کر کے تو وہ چلے، اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ افطار کے حساب سے کروں، سحری تو میں نے پاکستان میں کی تھی، تو میں پاکستانی وقت کے مطابق افطار کروں یا عرب شریف کے وقت کے مطابق افطار کروں؟
یا مدینے کے مطابق کرو نا، مدینے میں ہو تو جہاں سورج غروب ہوگا وہاں ظاہر افطار ہوگا. ایک بار مجھے تجربہ ہوا تھا، ہم بغداد شریف جب جا رہے تھے نا تو اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا، مغرب پہ جیسے ٹیم ہو گیا، اب ہم سب کا روزہ تھا اور ایک دم ابھی تو اڑا، اڑتے 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 اندھیرا ہوا، اڑتے 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 سورج نظر آنے لگا کھڑکی میں، اجالا ہو گیا. تو وہ مطلب ظاہر ہے کہ جب سورج ڈوبنے کا، جہاں ہم موجود ہیں وہاں کے ٹائم کا اعتبار ہے، جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے وہاں پر، تو وہاں افطار ہوا. تو مکہ مدینے میں اگر پہنچے آپ یہاں سے سحری کر کے، تو وہیں کے مطابق افطار ہوگا، وہیں سے افطار کریں گے وہیں کے مطابق، ورنہ پھر حاجی بھی اپنے یہاں کے حساب سے کریں گے، کیونکہ وہاں نو تاریخ پہلے ہو جاتی ہے اکثر، ہمارے یہاں نو تاریخ بعد ہوتی ہے حج کی تاریخ، تو کیا کریں گے، ایک دن بعد حج کریں گے، پھر بقرعید کے فرق، تو جہاں ہم ہوں گے نا وہیں مطلب کے مطابق عمل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا ایک سوال ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزے کی روحانیت ختم ہو سکتی ہے؟
روزے کی نورانیت کی جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی، اس طرح کے گناہوں سے یہ مطلب روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. روزہ اصل کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں ہے، اگرچہ فقہی روزہ تو اسی طرح کی مطلب ہے، کہ ایک اور بھی چیز ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ روزہ تو اس سے رکنے کا نام ہے فقہی طور پر. لیکن یہ کہ روزے کی تین قسمیں ہیں، ایک تو عوام کا روزہ، تو یہ اسی طرح جیسے میں نے بتایا، اور خواص کا روزہ یہ کہ اعضاء کا بھی روزہ رکھیں، ہاتھ کا روزہ کہ ہاتھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو، پاؤں کا روزہ یہ کہ پاؤں سے کوئی نافرمانی نہ ہو، آنکھ کا روزہ آنکھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو، علی حد القیاس تمام اعضاء کا روزہ رکھیں، یہ خاص خواص کا روزہ. اور اخص الخواص وی وی آئی پی خاص الخاص افراد کا روزہ یہ کہ ماں سوا اللہ سب سے بے نیاز ہو جائے، اللہ ہی سے بس لو لگائے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتا، صرف مسجد بیت میں عورت کر سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے امیر السنت سے عرض یہ ہے کہ نماز جنازہ میں اگر تین میت پڑی ہیں، جن میں ایک نابالغ لڑکی ہے، ایک نابالغ لڑکا ہے اور ایک بالغ مرد ہے، تینوں کی اگر ایک ہی نماز پڑھنی ہو تو ان پر کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ رہنمائی فرما دیجئے.
اگر ایک ہی نماز پڑھے، یعنی کہ ایک سے زیادہ میت ہے، اگر ایک ہی نماز پڑھے تو دعائے بالغین بنیت دعائے للبالغین پڑھ کر، پھر نابالغوں کے لیے جو دعا ہے وہ بنیت دعا برائے نابالغین پڑھیں. اچھا، اب اس کا خلاصہ کہ بالغ اور نابالغوں کے جنازے ہیں، تو پہلے بالغ کے جنازے کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد نابالغ کے جنازے کی دعا پڑھیں. اچھا، اب بالغ اور نابالغ کا بھی بہت سو کو نہیں سمجھ آتی ہوگی، جو یہ دینی ماحول ہوگا ان کو سمجھ آتی ہوگی، اب اس کی وضاحت کریں گے تو بھی ایک آزمائش. لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی آثار بلوغ کے بالغ ہونے کے علامتیں یا سائن ظاہر نہ ہوئی تو لڑکی ہو یا لڑکا
جب ہجری سن کے حساب سے اسلامی سال کے حساب سے پورے 15 سال کے ہوں گے تو بالغ ہو جائیں گے اور بالغہ ہو جائے گی, اور اب یہ کہ ان پر نماز روزے اور سب یہ اپنے اپنے حساب سے فرض ہو گئے. رمضان آیا تو روزے فرض ہوئے, نماز تو بالغ ہوتے ہی فرض ہو گئی. یہاں تک کہ اگر نابالغ رات کو عشاء پڑھ کے سویا اس وقت نابالغ تھا, اب وہ رات تو رات بالغ ہو گیا, اس کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی, بالغ ہو گیا, تو اب وہ رات والی نماز کافی نہیں ہے. یہ اب کیونکہ پہلے وہ نفل تھی, بھلے فرض اس نے پڑھی تھی, نابالغ تھا اس پر فرض ہوئی نہیں, اب یہ راتوں رات اس کو پڑھنی ہوگی نماز, اس پر اب فرض ہو گئی. 12 اور 15 سال کے درمیان اگر اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, لڑکی کو 9 اور 15 کے درمیان یہ معاملہ پیش آیا, تو دوبارہ نماز دوبارہ ہی نہیں, نماز اب فرض ہوئی, اس پر عشاء کی نماز پڑھ لے, ہے آزمائش, اسی میں تو جنت میں بھی تو جانا ہے نا انشاءاللہ. حج کرنے کے لیے کتنے مسائل ہیں, عمرے کے لیے بیچاروں کی ایسی پریشانیاں ہوئی لوگوں کو اس بار تو, کہ وہ ٹکٹ ہو کے سب کچھ ہے لیکن ویزا ہی نہیں آ رہا تھا, ایک دن پہلے آیا ویزے آتے ہیں آج کل, کچھ ایسے سسٹم پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کا, اور اس طرح وہ پھر مارا ماری کر کے تیاری کر کے جا رہے ہیں. یہ آتا مگر سرور ہے چلنا ضرور ہے. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, آتا مگر سرور ہے چلنا ضرور ہے. تو یوں مطلب جنت میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ جنت تو ویسے بھی وہ تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے, جہنم آسائشوں میں گھری ہوئی ہے, جتنی گناہوں میں لذتیں اٹھائے گا اتنا جہنم کے عذاب پائے گا, اور جتنی تکلیفیں اللہ کی راہ میں اٹھائے گا, نیکی کی راہ میں اٹھائے گا, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے عبادت میں سخت سردی ہے, کڑکڑاتی سردی ہے, اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کر نیند بھی چڑھی ہوئی لیکن وضو کر کے نیند اڑائے گا اور نماز پڑھے گا, تکلیف ہی تو ہے, اس تکلیف کا اجر بھی تو جنت ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ.
اگر ایسے موقع پر جہاں جنازہ ہو اور وہیں پر اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ مثلا دو یا تین جنازے جسے بتا رہے تھے ایک ساتھ ہیں, تو اگر جو جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ اعلان کر دے کہ یہاں پر جو جنازہ ہے یہ اسی طرح ہے تاکہ, اور ہم اس طرح دعا پڑھ لیں گے, عموماً جنازہ کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے کئی جگہوں پر, لیکن یہ بھی بتا دیا جائے تو لوگوں کو شاید آسانی ہو جائے.
بالکل بتانا چاہیے, اور ہر جگہ طریقہ بتایا جاتا ہے, ایسا ہے نہیں, اپنے ماحول میں بتایا جاتا ہے دعوت اسلامی کے, کیونکہ پہلے میں نے یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ نہیں بتاتے تھے, پھر الحمدللہ مطلب ہے کہ میں نے یاد پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے ہی اس کو آغاز کیا ہو, پہلے بہت جنازہ پڑھتا میں طریقے بتاتا تھا, یار بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا طریقہ یا نیت کا بھی نہیں پتا ہوتا, بعض اوقات پیچھے سے آواز آتی یہ کہیں پڑھا تھا میں نے کہ پیچھے سے لوگ آواز دیتے کہ مولوی صاحب نیت تو بتا دو جنازے کی, تو وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو نیت بھی نہیں آتی, وہ اپنا کسی عالم صاحب نے وہ دکھ لکھا ہوگا تو میں نے وہ پڑھا تھا. خیر تو کیا ہو سکتا ہے کہیں کسی نے طریقہ بتایا ہو جنازے کی نماز کا, اس سے میں نے مطلب ہے کہ ترغیب حاصل کی ہو, پھر میں نے بتانا شروع کیا تو لوگوں کو یہ بہت اچھا لگا, تو حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے کہ یہ بہت اچھا انداز ہے. خیر تو اس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ طریقہ بتانا تو رائج ہے, اور ہر جگہ جو دعوت اسلامی میں ہو یا نہ ہو جو بھی عاشقان رسول ہے سب کے سب مطلب نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیا کریں, کتنی دیر لگتی ہے.
ترکی میں نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملا تھا تو وہاں پر طریقے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہم یہاں اعلان کرتے ہیں معافی کا
الحمدللہ
سارا وہ وہاں پر وہ کیا جاتا تھا.
الحمدللہ میں معافی کا بھی اعلان ہم کرتا رہا, اب تو بہت ٹائم ہو گیا جنازہ ہے نا, کمی موقع ملا ہے, اپنے میری بہنوں کے جنازے پڑھائے میں نے, شاید اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب نہیں, حاجی عبدالحبیب کی والدہ کا
پڑھایا تھا. آگے والد صاحب شاید کراچی میں نہیں ہوں گا میں. مطلب یہ کہ شاذ و نادر مجھے جنازے کا قبرستان کا موقع بھی تدفین میں بھی حصہ برسوں سے نہیں لیا. حالانکہ یہ میرا اپنا شوق ہے, اس میں عبرت حاصل ہوتی, دل نرم ہوتا ہے, اپنی موت کی یاد پر مدد دیتے ہیں یہ کام. لیکن اب مجبوری ہے, حفاظتی امور سیکورٹی.
اب نماز جنازہ میں دو رکن ہیں, ایک تو قیام کا اور دوسرا چار تکبیریں کہنا. قیام تو ہو جاتا ہے لیکن جو نماز جنازہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی مشاہدے کے اندر آیا ہے کہ تکبیر وہ اتنی آواز سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچ جائے. اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ رہنمائی فرما دیں.
ہاں, یہ دو رکن ہیں جنازے کے, ایک تو قیام یعنی کھڑا ہونا اور دوسرا یہ کہ چار تکبیر ہیں, چار بار اللہ اکبر کہنا. تو یہ اتنی آواز سے کہنی ہوگی کہ اپنے کانوں سے کم از کم سن لے, نہیں اتنا تلفظ ادا ہو. ہاں تلفظ تو اتنا ادا ہوا لیکن یہ کہ کان کے سننے میں کچھ فرق ہے, سن نہیں پا رہا یا شور شراپا ہے اس کی وجہ سے کان میں آواز نہیں جا رہی, وہ تو کوئی عرض نہیں. تلفظ اتنا ادا ہو کہ اگر کوئی شور شراپا نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, سننے پر کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو تو وہ سن لیتا, یہ ضروری ہے. فرض تو ہی ادا ہوگا. اور دعا وغیرہ جو بھی پڑھیں گے اس میں سب میں پڑھنا اسی وقت کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے ہو کہ ہم خود سن لیں. صلو علی
اللہ علی محمد. تراوی کی نیت کرنا بھول گئے تو کیا تراوی ہو جائے گی؟
نیت کرنا اہتمام نہیں کیا لیکن پتا ہے کہ میں یہ تراوی پڑھ رہا ہوں, یہی نیت ہے.
کیا مسافر پر بھی تراوی پڑھنا ضروری ہے؟
سنت تو ہے اس کے لیے بھی پڑھے گا.
کیا تراوی پڑھنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟
روزہ الگ عبادت ہے, تراوی الگ عبادت, دونوں کا یعنی کہ وہ یہ نہیں کہ ایک یہ دونوں ہو تو دونوں قبول ہوں گے ورنہ ایک ہوئی تو کوئی قبول نہ ہوا, ایسا کچھ نہیں ہے.
کیا تراوی میں بھی ہر دو رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے؟
جی ہاں, ہر دو رکعت کے بعد بیٹھنا فرض ہے. قعدہ اخیرہ اس کو بولتے ہیں, نہ تحیات تو پوری پڑھنا.
میں اس سے شاید وہ سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ جو ہم جو چار رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں شاید وہ مجھے ایسا لگتا ہے.
اگر یہ مراد ہے تو چار رکعت کے بعد ترویحا کہتے ہیں اس کو, تو یہ مستحب ہے, اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھی جا سکیں. لیکن اب ہمارے ہاں یہ مستحب تو ادا ہوتا ہی نہیں, چار رکعت جتنا کہیں بھی بیٹھنا بیٹھیں گے تو مسجد خالی ہو جائے گی. بس
محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں تراوی پڑھ سکتے ہیں؟
پڑھ سکتے ہیں.
عشاء کی نماز سے پہلے تراوی پڑھ لی تو کیا ہو جائے گی؟
نہیں ہوگی.
عشاء کی جماعت مس ہو گئی تو کیا وہ تراوی جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟
پڑھ سکتے ہیں.
کیا وتر کے بعد تراوی پڑھ سکتے ہیں؟
بہتر وہی ہے طریقہ کہ وتر آخر میں پڑ جائے, لیکن اگر پہلے وتر پڑھ بھی لی تو تراوی ہو جائے گی, پڑھ سکتے.
کیا عورت تراوی کی امامت کروا سکتی ہے؟
نہیں کروا سکتی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے متعلق, کہ رمضان میں اکثر لوگوں کو روزے کی حالت میں دن بھر میں غصہ آتا ہے, اور ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے غصہ کم ہو اور لوگوں کا رجحان جو ہے مطلب نماز اور روزے کی طرف راغب ہو.
اس کا علاج یہ ہے کہ یہ بات ذہن سے نکال دی جائے کہ روزے میں غصہ آتا ہے. میرے پاس یہی ٹیبلٹ ہے. اب میں بڈھا ہو گیا, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ روزے کی وجہ سے میں نے کبھی جھگڑے کیے ہوں, مجھے غصہ آ گیا اور گھوم گئی ایک دم. تو یہ پتہ نہیں سنتا زمانے سے ہوں میں کہ یہ روزے میں غصہ آتا ہے. روزہ تو مطلب برائیوں کا دروازہ بند کرتا ہے, خدا بہتر جانے. مطلب یہ لوگ بولتے
ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جو کچھ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, ماضی کی باتیں بھی بیان کر رہا ہوں, کہ جو پان گٹکے کے یعنی گٹکا پتی تمباکو کے جو عادی ہوتے ہیں، سگریٹ کے جو عادی ہوتے ہیں، اس طرح کی جو بات چیزوں کے عادی ہوتے ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تو وہ بڑھتے 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 جو ایک اسٹیج آتا ہے کہ ان کا شاید کو ایسا لگتا ہے کہ عادت کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ ایک چڑچڑا پن ان کی طبیعت میں آ چکا ہوتا ہے، اور وہ جب تک یہ ان کو یہ غذا مل نہیں جاتی تب تک شاید ان کے چڑچڑا پن کو مطلب کمی نہیں آتی، شاید اس وجہ سے ہوتا ہو آپ کو لگتا ہے؟
وہ اس کا سائڈ افیکٹ ہو تو مجھے پتا ہے، بہار شریعت وغیرہ میں فتح رضویہ میں جہاں مسائل لکھے ہیں وہاں یہ غصے کا تذکرہ کر رہے ہیں، غصہ آتا ہے
کہ بھئی ان عادتوں میں، ان عادتوں کا تذکرہ،
یہ ایسا ہوتا ہے، اور مواقع پر بھی ایسا ہوتا ہے جیسے احرام کی حالت میں بھی بعضوں کو کچھ چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں نا، تو وہ ان کو بھی چڑچڑاہٹ ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. نفس روزہ جو ہے یعنی عبادت ہے، یہ تو چیزیں روکنے والی ہیں، اور حدیث پاک جو ہے کہ جب کسی کا روزہ ہو تو کسی سے جھگڑے نہ، اور دوسرا سامنے والا جھگڑے تو وہ یوں کہے کہ میں روزے دار ہوں، تو ایک تو سامنے والے کو کہنا ہے، لیکن اس کی جو زیادہ صحیح شرح ہے وہ یہ کہ خود اپنے آپ سے کہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے جھگڑنا نہیں ہے کسی سے، پھر وہ سامنے والا کسی صورت نہیں مانتا تو اس کو بتا دے، ورنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے غصے کو کم کرتا رہے، اپنے آپ کو گناہ سے روکتا رہے کہ میں روزے سے ہوں.
اچھا بھائی، جو غسیلے ہوتے ہیں عادت ہوتی تو روزے کے بغیر بھی تو ہوتے ہیں، جیل کے سریوں کے بیچ روزے دار تھوڑی ہوتے ہیں، تو خردی مانگ ہوتے ہیں، اس کو پھاڑ دیا، اس کو مار دیا، اس کو فائر کر دیا، اندر روتے ہیں جا کے، غصہ تو سارا سال ہی چل رہا ہوتا ہے. یہ 1-2-3 جو عورت کو کرتے ہیں تو کوئی پیار بھی تھوڑی کرتا ہے، پھر مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں نا، بہت غصہ آ گیا تھا اس لیے طلاق دے دی، کوئی صورت نکالو، تو مفتی صاحب یہی بولیں گے کہ بھائی ہم نے نہیں سنا آج تک کہ آج تو بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیارا ہے، آج چل 1-2-3 تجھے 3 طلاق ہے، تو کوئی بھی نہیں کرتا غصے میں ہی. تو غصہ تو مطلب اینی ٹائم آتا ہے، روزے کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے، یہ ذہن سے نکال لے تو انشاءاللہ چلا جائے گا غصہ. باقی پان گٹکے کے جو عادی ہیں یہ تو پھر ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑے، یہ روزے میں مطلب رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ان کا سائڈ افیکٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن روزے کا اس میں کوئی مطلب عمل دخل نہیں ہے.
وہ دشفرمائیے ان کا سائڈ افیکٹ ہے، ان کی وجہ سے گھر کے ماحول کو بھی خراب ہو جاتا ہے، کہ وہ بالکل وہ گھر میں بھی اس طرح کے لوگوں کے سامنے پورے فیملی نا ڈری سہمی سے رہتی ہے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی یہ کچھ بول دیں کچھ بول دیں گے، تو یہ سائڈ افیکٹ انہی بری عادتوں کا ہے جو ایک جس کی وجہ سے ان کو وہ ہو رہا ہے. بلکہ آپ نے تھوڑے دنوں پہلے ایک بڑا ہی چوٹ کرنے والا جملہ کہا تھا، کہ میں کہا تھا اس کی وجہ سے وہ روزہ، تو آپ نے کہا تھا یار اس عادت کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں،
یہ پان گٹکے سگریٹ ہیروئن اس سے بھی زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے. ہیروئن کو تو جیل میں بھی بند نہیں کرتے نا، شاید بھگا دیتے، پولیس بھی اس کو زیادہ وہ لفٹ نہیں کراتے، اس کے پاس ہوتا تو کچھ ہے نہیں، تو یہ الٹا مطلب چیخیں مارتا ہے کہ مجھے ہیروئن دو، سنا یہی ہے. تو ظاہر ہے کہ پولیس کی کچھ تو ایسی مطلب تعداد ہے نا جو مطلب پیداوار کرتی ہے مجرموں سے، تو وہ ہیروئن سے کچھ نہیں ملتا، بھگا دیتے ہیں اس کو. ہیروئن ہوگا تو مطلب پولیس کی بھی جیب کاٹ دے گا، اگر اس کو زیادہ وہ پاورفل ہوگا تو اس کو تو ہیروئن چاہیے. گھر والے نکال دیتے ہیروئن باہر فٹ پاتھوں میں کیوں رولتے ہیں، گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ جاتا ہے. اللہ پاک اس بری لت سے ہم سب کو بچائے، اور ہمارے جو بھی نوجوان، عموماً نوجوان پھنستے بےچارے بری صحبت کی وجہ سے، ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے اور سب کی اصلاح ہو جائے. ماں باپ کو بھی توفیق دے کہ ان کو گھر سے دھکا مار کے نکالنے کے بجائے ان پر شفقت کر کے ان کا علاج کروائیں، علاج کروائیں، اس پر نظر رکھیں ان پر، اور ان کی اصلاح کریں. یوں مطلب ان کو اٹھا کے پھینک دیں گے بےچارہ جا رہے کہ یہ کہیں کہاں کا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا، مر جاتے ہیں بےچاروں کی بہت لاشیں فٹ پاتھوں میں ملتی ہے. بہت یہ عبرت ہے اس میں، ہیروئن میں اور اس طرح کے نشوں میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں. جس کو اسلام نے حرام بول دیا اب وہ اس میں بھلائی کہاں رہی، خلاص بھلائی نہیں تھی جب ہی تو حرام بولا اس میں، اس لیے وہ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. بری صحبت جو ہے نا یہ مطلب برا رنگ چڑھاتی ہے. اچھی صحبت ہو، عاشقان رسول کی صحبت ہو، تو انشاءاللہ وایا مدینہ جنت جائیں گے انشاءاللہ، ورنہ بری صحبت جو ہے نا یہ جہنم کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے. اللہ پاک امن نصیب فرمائے. ماہ رمضان ہے اور اب تو عشر مغفرت کا سلسلہ آج پہلا دن ہے. یہ مغفرت کے 10 دن ہیں, عشر مغفرت اس کو بولتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ اس میں مغفرت کا فیضان ہے, خوب مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. تو اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کروا لی جائے اور کبھی بھی مطلب بری صحبت کی طرف نہ جائے. اعتکاف میں روتے ہیں دھوتے ہیں بےچارے, توبہ کرتے ہیں, داڑھی بڑھاتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, امام سجا لیتے ہیں, لیکن جب وہ اپنے پرانی دوستوں کی مطلب جو گیدرنگ میں جاتے ہیں نا, پھر بےچارے نہیں سنبھل پاتے. وہ یار تو ملا بن کے آ گیا یار, اس لیے تو اعتکاف میں گیا تھا یار, چھوڑ یار. اب وہ کوئی سنت بتاتا ہے, بولا تو پورا مولانا بن گیا ہے, تو واز کرتا ہے. اس طرح کے طنز کرتے ہوں گے تو وہ بےچارا کب تک مقابلہ کرے گا. اور دوستوں کی چاٹ ایسی ہوتی ہے, خصوصاً اس طرح کے دوستوں کی جو یہ مذاق مسکریاں کرتے ہیں یا خرچے کرتے ہیں ہوٹل میں, جیب میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھ کے پیمنٹ کر دیتے ہیں. اب ایسا دوست کیسے چھوڑے آدمی, نفس نہیں چھوڑنے دیتا نا. یا بعضوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ خرچہ بھی کرتے ہیں دوست رکھتے ہیں. یہ بالکل دیکھے والی ہے دنیا, پتا ہے مجھے. نوکر بھی رکھنا ہے تو اس سے ترکیب بنانی ہے, تو رات کو جب تک میں نہیں سوتا تم نہیں سو گے, میرے ساتھ رہو گے دوست. تو یہ مجبوریاں ختم ہونی چاہیے. اللہ کی یاد میں بس دل لگانا ہے, تلاوت قرآن میں آدمی ٹائم پاس کرے, ذکر و اذکار کرے, درود شریف کی کثرت کرے اور دینی کتابیں پڑھے. اب دینی کتابیں تو بہت آسان ہو گیا پڑھنا, پوری پوری لائبریری اس پہ آ جاتی ہے موبائل فون میں. اور دعوت اسلامی کی تو پوری جو کتابیں وہ بھی آپ کو اس پہ مل جائیں گی, جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے آپ کو یا اپلیکیشن, ہاں تو وہ آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور مزے سے کتابیں پڑھیں. مگر ہارڈ کاپی میں جو لطف ہے وہ اس میں نہیں, اس میں آنکھوں کا بھی خطرہ ہے. نظر تو کمزور ہونی ہے, اس سے شوائیں اس کی آنکھوں پہ اٹیک تو کرتی ہیں, لیکن یہ کہ وہ ہارڈ کتاب جو ہے وہ گھروں میں ہونی چاہیے. پڑھنا اسی میں میرے کو اسی میں مزہ آتا ہے, اس میں مزہ نہیں آتا. لیکن اب مجبوراً کچھ نہ کچھ یہاں بیٹھے بیٹھے, پہلے کتابوں کا ہمارے پاس ڈھیر ہوتا تھا سارا ہٹ گیا, اب اسی سے کام چل رہا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.